محمد بن سلمان بن يلا اللهم صل على محمد وعلى ال سلام
صلوات عليه محمد وعلى محمد
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود به محمد وآل محمد.
ہستی کو پرسہ دینا ہے جو محور کائنات ہیں, ان کو پرسہ دینا ہے جن کے نام سے رسول اللہ کا تعارف ہے, ان کو پرسہ دینا ہے جن کے نام سے علی مرتضیٰ اور حسنین کا تعارف ہے, وہ جن کی ذات مقدس کی حمد جب خدا کرتا ہے تو فرماتا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا, ان کی ذات مقدس کے حضور نذرانے عقیدت پیش کرنے کے لیے باوجہ بلند درود بھیجے محمد و آلہ محمد. پروردگار عالم نے یہ سعادت جو آپ کو نصیب کی کہ آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مصیبت میں غمگین ہوں اور ان کی خوشی میں خوش ہوں, اس سعادت کا بہترین شکرانہ یہ ہے کہ آپ ان کی غیبت کے زمانے میں ان کے منتظر بھی کہلائیں. اس دور کی شناخت یہ ہے کہ یہ غیبت کا دور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی زمانے کو پہچاننے لگتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وقت کے امام کی مناسبت سے زمانے کو پہچانا جائے. مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ 15 شعبان خوشی کا دن ہے یا غم کا دن ہے؟ تو آپ اپنی ذات کے حوالے سے 15 شعبان کی خوشی اور غم کو طے نہیں کر سکتے. یعنی اگر 15 شعبان کو مجھے میری ذاتی زندگی کا سب سے بڑا غم بھی ملا ہو تو میں نہیں کہہ سکتا 15 شعبان کا دن غم کا دن ہے. چاہے میری ذاتی زندگی میں جو سب سے بڑا صدمہ ہو وہ مجھے 15 شعبان کو لاحق ہوا ہو، لیکن میں اسے غم کا دن قرار نہیں دے سکتا. میں کہوں گا 15 شعبان کا دن خوشی کا دن. اب اگر 10 محرم کو آ جائیے، کوئی مجھ سے آپ سے پوچھے 10 محرم کا دن کیسا ہے، 28 سفر کا دن کیسا ہے، 21 رمضان کا دن کیسا ہے، تو چاہے کائنات کی سب سے بڑی خوشی مجھے اس دن ملی ہو، اگر کوئی چیز اس غم کے مقابلے میں خوشی کہلا پائے تب بھی میں ان ایام کو غم کے ایام قرار دوں گا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ محب اہل بیت کے لیے اپنی اور خوشی اور غم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. محب اہل بیت صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہے، ان کے غم میں مغموم ہے. اس کی حیثیت یہی، اس کی زندگی یہی. بس اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آج کا دور کیسا دور ہے، تو آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی زندگی کیسی ہے، جس کے حساب سے طے کریں کہ آج کا دور کیسا دور ہے. آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے امام وقت کی زندگی کیسی ہے، اس کے حساب سے طے کریں گے. بس اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آج کا دور کیسا دور ہے، تو ہم کہیں گے آج کے دور کی نشانی یہ ہے کہ یہ چاہے سال کوئی بھی ہو لیکن ہمارے نزدیک صرف ایک پہچان ہے، آج کا دور غیبت کا دور ہے، اپنے امام سے دوری کا دور ہے. عزادار کی شناخت کیا ہے؟ عزادار کی شناخت یہ ہے کہ اپنے امام سے دوری کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرے. اصل شیعت یہی ہے. زین محترم، میں پہلے دن سے چاہتا تھا کہ آپ کی خدمت میں نقطہ عرض کروں، اور ہر روز سوچتا تھا کہ کہوں گا، کہ یہی کہ آپ مختلف زبانوں میں سید الشہداء کا غم منا رہے ہیں، یہ خود ایک عظیم الشان چیز ہے. جب آپ کسی اور زبان میں پڑھ رہے ہیں جو میں نہیں جانتا، تو میں نہیں جانتا کہ آپ نے کیا کلمات ادا کیے، لیکن مجھے صرف ایک بات پتا ہے کہ جس دل سے یہ جملے نکل رہے ہیں اس دل میں حب حسین ہے، وہ حسین کا چاہنے والا ہے. یہاں کسی کا کوئی مقصد نہیں، یہاں سب کے سب ایک محور پہ جمع ہوئے ہیں، اور وہ محور ہے غم حسین کو پوری دنیا میں عام کر دینا. یہ عزادار کی شناخت ہے. شیعہ کون ہے؟ آپ پوری شیعت کو اٹھا کر دیکھیے. آج اگر 1429 ہجرا ہے، اپنے آپ سے پوچھیے شیعہ کے لیے تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ کون سا ہے؟ پوری تاریخ اسلام واقعات سے بھری ہوئی ہے. جنگ بدر ہے، جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ حنین، جنگ جمل، جنگ صفین، نہروان، مختلف شہادتیں ہمارے اور آپ کے پاس ہیں. لیکن اگر پوری 1400 سالہ تاریخ میں ایک دن معین کرنا چاہیں کہ شیعہ کی شناخت کون سا دن ہے، تو وہ دن 10 محرم کا دن. شیعہ کی شناخت کربلا سے، پوری دنیا کے اندر شیعہ کی شناخت کربلا سے. لہٰذا آپ اور میں بخوبی اس بات سے واقف ہوں، وہ یہ کہ آپ اپنے وطن میں رہ رہے ہوں یا غیر میں رہ رہے ہوں، اگر آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ یہ شخص شیعہ ہے یا نہیں ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں 10 محرم کو عزادار ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کی شناخت ہے. اگر ماضی میں ہم سے کوئی شناخت پوچھے، شیعہ کی شناخت عزاداری ہے. اگر کوئی پوچھے مستقبل میں شیعہ کی شناخت کیا ہے، مستقبل میں مستقبل کو دیکھتے ہوئے کس شخص کو کہا جائے گا یہ شیعہ ہے، صرف ایک شناخت ہے مستقبل کے اندر. مستقبل کے اندر کوئی شناخت نہیں ہے، بس وہ شیعہ ہے جو وقت کے امام کا ساتھ دے گا، وہ شیعہ. ماضی میں شیعہ وہ ہے جو سید الشہداء سے وابستہ ہے، غم حسین منائے. مستقبل میں شیعہ وہ ہے جو امام وقت کا ساتھ دے دے. بس شیعہ کی ایک ماضی میں وابستگی ہے، ایک مستقبل سے وابستگی ہے. شیعہ کی ماضی سے وابستگی کربلا سے ہے، اور شیعہ کی مستقبل سے وابستگی ظہور امام زمانہ سے ہے. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. شیعہ ان دو ذمہ داریوں کو ساتھ لے کر چلنے والے شخص کا نام ہے. شیعہ وہ ہے جو پوری دنیا کو کربلا کا پیغام دے دے, شیعہ وہ ہے جو عزاداری کو دنیا بھر کے اندر عام کر دے. یہ شیعہ کی ایک شناخت ہے. شیعہ کی دوسری شناخت کیا ہے؟ شیعہ وہ ہے کہ جو امام وقت کا بھرپور ساتھ دے دیں. ان دو مقدس زمانوں کے درمیان ایک وہ کربلا کا دن اور ایک وہ امام کے ظہور کا دن, جن دونوں سے شیعہ عہد کرتا ہے کہ وابستہ ہے. آپ کیا عہد کرتے ہیں زیارت عاشورا کے اندر؟ آپ کیا دعویٰ کرتے ہیں زیارت عاشورا کے اندر؟ آپ زیارت عاشورا کے اندر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مختلف زیارات کے اندر دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں, اگر ہوتے وہاں پر تو آپ کا ساتھ دیتے. یا لیتنا کن معکم فنفوز معکم, اس جملے کو آپ مختلف عبارات میں دہرا رہے ہوتے ہیں, اے کاش ہم ہوتے وہاں تو آپ کا ساتھ دیتے. آپ ماضی میں ایک وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہوتے تو ساتھ دیتے, اور مستقبل میں امام سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ اے امام آپ تشریف لائیں گے, آپ کے قدموں پہ اپنی جان نثار کر دیں گے. یہ شیعہ ہے. شیعہ ایک ماضی اور ایک مستقبل کے درمیان زندگی گزارنے والے شخص کا نام, ایک پیغام کو لے کر چل رہا ہے اور اس پیغام کی ایک منزل کو اپنے نظر میں رکھے ہوئے. کربلا سے پیغام لیتا ہے اور مستقبل کے لیے وعدہ کر رہا ہوتا ہے. یہ شیعہ. بس میں نے آپ کی خدمت میں پہلے دن سے ایک بات پر آپ کی توجہ دلائی, وہ یہ کہ غیبت میں عزادار کا کردار کیا ہے. یہ ہے غیبت میں عزادار کا کردار. عزادار ایک پیغام ماضی سے لیتا ہے, اس پیغام کی روشنی میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہے, اتنا تیار کرتا ہے کہ جب کربلا ثانی منعقد ہو اس کربلا ثانی میں اہل بیت کا ساتھ دینے کے قابل ہو. یہ ہے عزادار. بس عزادار کسی رسم کو نبھانے والے کا نام نہیں ہے, عزادار ایک ذمہ داری کو نبھانے والے کا نام ہے. عزادار اٹھتا ہے ذمہ داری کو لے کر. وجہ کہ 1400 سال پہلے میرے سید و سردار کو وہ حامی و ناصر نہ مل سکے تو انہوں نے جان دی. اپنے مولا سے وعدہ کرتا ہے کہ مولا اب وہ وقت دوبارہ نہیں آنے دوں گا, اب وہ وقت دوبارہ نہیں آنے دوں گا, اب میرے مولا تشریف لائیں جان ساری کو اپنے عروج پر پہنچا دوں گا. یہ ہے میرے اور آپ کا پیغام. بس آپ یہ مت سمجھیے گا کہ عزاداری 5-10 دن کا کام ہے, عزاداری مہینے 2 مہینے کا کام ہے. نہیں, عزاداری ایک پیغام کا نام ہے. وہ پیغام لے, آپ کو مفید پیغام کی روشنی میں ایک مقام تک پہنچانے کی کوشش کرے. جتنی آپ کی عزاداری قبول ہوتی چلی جائے گی, آپ عزاداری کے سائے میں خود بخود اہل بیت کی ہدایت اور ان کے کمال پر فائز ہوتے چلے جائیں گے. خود بخود یہ کام انجام پاتا چلا جائے گا. آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی احساس کریں گے. لہٰذا آپ کی خدمت میں مسلسل چند ایام سے وہ نکات دینے کی کوشش کر رہا ہوں جن کے سائے میں اور آپ تبدیلی کو اپنے اندر ایجاد کرنا ہے. اب تک چند امور آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض ہوئے اور کچھ پر قدر تفصیل سے بات ہوئی, ان کا میں اعادہ کرتا ہوں, اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ آپ توجہ فرماتے رہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ سے عرض ہوا کہ سید الشہداء کا عزادار سید الشہداء کے راستے پر چلنے والا ہے. سید الشہداء شب عاشور قرآن اور نماز کے عشق کو بیان کرتے ہیں دشمنوں کے سامنے. اصل یہ کربلا کے اندر ایک ایک منظر سید الشہداء نے عظیم الشان مصلحتوں کے تحت ایجاد کیا. کوئی کام سید الشہداء نے ایسا نہیں کیا جس پر آج میں 1400 سال کے بعد کھڑے ہو کر کہوں یہ کام مجھے سمجھ میں نہیں آیا. اور میں اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیلات عرض کروں, کہ مسلسل سید الشہداء کے کاموں پر غور فرماتے رہیے گا. عصر عاشور ہوئی, سید الشہداء نے کہا میں نماز جماعت سے پڑھنی ہے. جماعت سے نماز سید الشہداء نے خیمے میں کیوں نہیں پڑھی؟ سید الشہداء نے نماز خیمے سے باہر کیوں پڑھی؟ اصحاب کی تعداد بمشکل 40 تھی. اگر سید الشہداء چاہتے چند افراد کو خیمے کے باہر پہرے کے لیے کھڑا کرتے اور خود خیمے کے اندر نماز پڑھ لیتے, یہ کام بھی ممکن تھا. سید الشہداء نے کیوں نماز خیمے کے باہر پڑھنا پسند کیا جس کے اندر ظاہر ہے کہ خطرات بھی زیادہ تھے, لہذا لوگوں کو قربانیاں دینی پڑی. لیکن سید الشہداء نے ان قربانیوں کو برداشت کیا اور کہا کہ جماعت ہم خیمے سے باہر پڑھیں گے. یہ قابل فکر لمحہ ہے. بہت سارے لمحات ایسے ہیں. مثلا ایک بہت عظیم فیصلہ جو سید الشہداء نے کیا وہ ظہر عاشور کے بعد کیا. ظہر عاشور سے پہلے سید الشہداء کے حامیوں نے ایک حملہ مل کر حملہ کیا تھا, وہ حملہ بہت کاری ضرب تھی, دشمن پریشان ہوئے, لیکن اس حملے کی زد میں 30 سے زیادہ اہل بیت کے جانصار شہید ہو گئے. اگر 72 کا لشکر ہو 30 کے قریب جانصار اس پہلے حملے کے اندر شہید ہو گئے. سید الشہداء نے دیکھا کہ ان کے اصحاب دوبارہ جمع ہو رہے ہیں دوسرا حملہ کرنے کے لیے, سید الشہداء نے روک لیا, فرمایا اذروا یا اہل الکرام علی الموت, اے اہل کرامت لوگوں موت کے اوپر صبر کرو, رک جاؤ. جب یہ رک گئے سید الشہداء نے جماعت سے نماز پڑھی اور اس کے بعد ایک فیصلہ کیا, کہا کہ اب ہم مل کر حملہ نہیں کریں گے, اب ہم ایک ایک فرد حملہ کریں گے. سید الشہداء نے فیصلہ کیا, آپ تاریخ کی کوئی کتاب ایسی نہیں پڑھیں گے جس نے لکھا ہو کہ عصر عاشور تک پورے لشکر نے مل کے حملہ کیا, کہیں نہیں لکھے گا. ہمیشہ آپ یہ دیکھیں گے کہ سید الشہداء کے عوان و انصار ایک ایک کر کے جاتے رہے. ایزان محترم, کچھ لوگ باہر منتظر ہیں اور یہ منظر ہمارے لیے اچھا نہیں ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے اس طرح باہر منتظر ہوں. آپ یقیناً فرمائیں گے کہ یہاں جگہ نہیں ہے, اور میں آپ کو قرآن کی روشنی میں عرض کروں گا کہ بہت جگہ موجود ہے. اِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ, اللہ تمہارے لیے وسعت دے گا, بہت وسعت ہے یہاں پر. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تشریف لاتے رہیے, بخدا میں آپ سے عرض کروں گا, قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس, جب تم سے کہا جائے مجلس میں دوسروں کے لیے جگہ بناؤ, فافسحوا تو تم جگہ بناؤ, یفسح اللہ لکم خدا تمہارے لیے جگہ بنا دے گا, خدا آپ کے لیے جگہ بنائے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. بردی کا درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایک بار پھر بہت بلند درود, بہت بلند درود بھیجے محمد والے محمد. ارزو آپ کی خدمت کہ سید الشہداء ایک ایک عمل کو دیکھ کر انجام دے رہے تھے. انہوں نے فرمایا اب ہم لشکر لشکر حملہ نہیں کریں گے, اب ہم فرد فرد حملہ کریں گے. سید الشہداء نے یہ حکمت عملی کیوں اختیار کی؟ اگر ایک فرد سامنے سے موجود 10,000 کے لشکر پہ حملہ کرے کیا بچنے کا کوئی امکان ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. ایک آدمی سے جنگ لڑنا دشمن کے لیے زیادہ آسان تھا یا کئی لوگوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑنا؟ ان کے لیے تو زیادہ آسان یہ تھا کہ وہ ایک آدمی سے لڑنا, تو سید الشہداء نے ایک آدمی کیوں بھیجا؟ اور آپ ایک اور بات بھی احساس کریں گے, اگر 10 آدمی مل کر ایک گروہ میں جائیں اور 1,000 کے لشکر سے لڑیں تب بھی 10 شمار ہوں گے, یہ ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں. کوئی گر رہا ہو, کوئی زخمی ہو رہا ہو تو دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں. اگر ایک ایک جائے تو کیا کوئی ہے جو ساتھ دے گا؟ بہادری کس میں زیادہ ہے؟ شجاعت اکیلے میں جانے میں زیادہ ہے. سید الشہداء نے ایک ایک جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ سید الشہداء چاہتے تھے میرے لشکر کے ایک ایک آدمی کی شجاعت میرے چاہنے والے دیکھ لیں. کوئی یہ نہ کہے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا مولا ابو الفضل عباس کی شہادت کیسے ہوئی, کوئی نہ کہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا مولا قاسم کی دلیری کیا تھی. سید الشہداء نے کہا کہ دیکھو میرے لشکر کا ایک ایک آدمی قیمتی ہے, میں ایک ایک آدمی کو علیحدہ علیحدہ بھیجوں گا اور ایک ایک فرد کی مہارتوں کو تم دیکھ پاؤ گے. سید الشہداء کے واقعے کی بقا کا ایک راز یہی ہے. آپ کے پاس جنگ بدر کی تفصیلات کربلا کی تفصیلات کے مقابلے میں 5% بھی نہیں ہے. آپ کو نہیں معلوم جنگ بدر کے اندر کیا کچھ ہوا, لیکن آپ کو تفصیل سے پتا ہے جنگ کربلا کے اندر کیا کچھ ہوا. کیوں پتا ہے آپ کو؟ ایک ایک آدمی گیا تھا. اگر یہ پورا لشکر جاتا ہمیں نہیں معلوم حضرت علی اکبر کے ساتھ کیا ہوا, ہمیں نہ پتہ چلتا لیکن سید الشہداء نے فیصلہ کیا ہم ایک ایک کر کے بھیجیں گے تاکہ ہر چیز لوگوں کے سامنے رہے, تاریخ کے اندر واقعہ باقی رہ جائے, اور 1400 سال کے بعد بھی اگر کوئی ذکر کرنے کھڑا ہو تو اس کو پتا ہو کہ ایک ایک شاہ سوار کے ساتھ کیا کچھ پیش آیا. خدا تعالیٰ اس واقعے کی ذکر کی سعادت ہمیں نصیب کرے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب سید الشہداء نے شب عاشور ارشاد فرمایا, مجھے قرآن اور نماز سے عشق ہے. عزادار کو کیسا ہونا چاہیے؟ عزادار یقیناً یقیناً لازمی اس کے لیے کہ نماز اور قرآن کا عاشق, نماز اور قرآن کا عاشق. اگر اس عشق کو اپنے اندر لانا چاہتا ہے پہلے مرحلے میں کام کو شروع کرے. ایزان محترم ایسا نہیں ہوگا کہ میں آج تک قرآن کریم کو نہ پڑھتا ہوں آج پڑھنا شروع کروں اور سب کچھ سمجھنا شروع کر دوں, تو دنیا میں کبھی نہیں ہوگا. لیکن ضروری یہ ہوگا کہ کم از کم میں 20-25 آیات روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کروں. اگر سید الشہداء عاشق قرآن ہے, عزادار سید الشہداء کم از کم قرآن کریم سے کچھ تو آشنا ہو. اگر وہ عاشق نماز ہیں, ساری رات نماز کے اندر ایسی بسر کرتے ہیں کہ دشمن روایت کرتے ہیں کہ حسین کے لشکر سے قرآن اور نماز پڑھنے کی آواز ایسی آ رہی تھی جیسے مکھیوں کی آوازیں آیا کرتی ہیں, اتنا قرآن کریم اور نماز کے پڑھنے کے اندر مشغول تھے وہ. عزادار حسین کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ سے عرض ہوا کم از کم کام اتنا کیجئے اپنی نمازوں کو پابندی وقت کے ساتھ اول وقت انجام دیجیے. سید الشہداء کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے گا, ان کے قلب مقدس کو خوش کرنے کی کوشش کی. آپ سے عرض ہوا سونے سے پہلے کچھ اعمال انجام دیجیے, پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ سوئیے, وضو کر کے سوئیے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کا ذکر کر کے سوئیے, تسبیح بی بی کو پڑھتے ہوئے سوئیے, خود بخود آپ کی پاکیزگی بڑھنے لگے گی. اور کل جو بہت اہم بات ہوئی آپ کی خدمت میں, وہ یہ کہ ایک 5 منٹ کا سجدہ اپنی زندگی کی عادت بنا لی. آپ یقین فرمائیے اگر جسمانی امراض کے لیے بعض اوقات کوئی حکیم نسخہ بتاتا ہے کہ اگر یہ کام کر لو تو اتنی بیماریوں سے نجات پا جاؤ گے, تو میں اخلاق کا طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, علم اخلاق کا شاگرد ہونے کے ناطے, کہ اگر آپ 5 منٹ کے لیے یہ سجدہ انجام دیتے ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں روزانہ, نہیں معلوم کتنی مانوی مصیبتوں کا آپ سامنا کر لیں گے. ہر روز یہ سجدہ کیجیے, 5 منٹ کا یہ سجدہ. اور میں مقرر آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شاید پہلے دن کسی کی سمجھ میں نہ آ جاؤ کہ یہ کتنا اہم ہے. اور ایزان محترم میں جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ میں اپنی حجت کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہوں. نہیں چاہتا قیامت کے دن جاؤں خدا نمتال کے سامنے, گرچہ خامیاں اور کوتاہیاں بے تحاشا ہوں گی, نہیں چاہتا خدا نمتال مجھ سے کہے کہ تمہیں اتنے مومنین ملے اہل بیت کے چاہنے والے ملے, تم نے اہل بیت کا پیغام کیوں نہیں دیا. میں چاہوں گا سرخرو ہو جاؤں اللہ کے سامنے, اور چاہوں گا آپ اور ہم مل کر اس عبادت کو انجام دیں تاکہ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے قلوب مقدسہ کو خوش کرنے کا سبب بنے. انشاءاللہ خدا تعالیٰ میرے اور آپ کے اعمال کے ذریعے سے ان کے قلوب طاہرہ کو سرور اور خوشی عنایت فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بس غیبت میں ایک ذمہ داری ملی, ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری اپنے کردار کی تعمیر ہے, اپنے کردار کی تعمیر, اپنے کردار کو خود بخود خدا تعالیٰ اہل بیت کی تعلیمات کے سامنے کر جانا. کاموں میں سے ایک کام یہ ہے زین محترم, ہر چیز میں ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے اصل میں اہل بیت نے کیا چاہا. ہم 1400 سال کے فاصلے پر ہیں, 1400 سال کا فاصلہ ہے اپنے رہنما سید و سردار کو پردہ غیبت میں پاتے ہیں. نہ وہ سہولت میسر ہے کہ میں مدینے جاؤں اور مولا سے سوال کر لوں, اور نہ میرے نفس میں اتنی طاقت ہے کہ میں پردہ غیبت میں موجود امام سے کلام کر پاؤں. میرے پاس صرف ایک راستہ ہے, اپنی زندگی کے اندر بار بار ایک سوال کروں, کیا یہ وہ چیز ہے جو اہل بیت نے مجھ سے چاہیے. بار بار ایک سوال کرتے رہیے اپنے آپ سے. اور جان محترم ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا, ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ بھئی ہمارے پاس علم بہت کم ہے, ہم نے کوئی دینی تعلیم تو نہیں حاصل کی کہ ہم مثلا حوزات علمیہ میں گئے ہوں, یا ہم نے قرآن کریم کی تفاسیر پڑھی ہوں, یا نہج البلاغہ کی تفاسیر پڑھی ہوں. گرچہ میں نے عرض کیا نہ جانا اس بات کا جواز نہیں دیتا کہ آپ نے پڑھا بھی نہ ہو. نہ جانا جواز نہیں دیتا. اگر آپ ڈاکٹر نہیں ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے آپ کو مریض ہونا چاہیے؟ نہیں, آپ ڈاکٹر نہیں ہیں, آپ میڈیکل سائنسز کے ماہر نہیں ہیں, لیکن آپ کو بیماری سے تو بچنا ہے. آپ نہیں گئے قوم پڑھنے کے لیے تو کیا مطلب ہے اب آپ نے قرآن بھی نہیں پڑھنا, اب آپ نے نہج البلاغہ بھی نہیں پڑھنا, تو پھر یہ قرآن کریم اور نہج البلاغہ کس کے لیے؟ کیا ان 0.5% لوگوں کے لیے, 1% سے بھی کم لوگوں کے لیے جو صرف قوم جاتے ہیں یا نجف اشرف جاتے ہیں یا لبنان جاتے ہیں, یہ سب کے لیے, یہ آپ کے لیے لکھا گیا ہے, آپ کے لیے بھیجا گیا ہے, بس آپ نے پڑھنا ہے مسلسل, اور مسلسل ایک کام کرتے رہیے اپنی زندگی میں, اپنے آپ سے پوچھتے رہیے اہل بیت نے کیا چاہا ہے. یہ بنیادی ترین نقطہ ہے آپ کی زندگی کا. اب اس ایک جملے کے ذریعے سے آپ اپنی زندگی کے مسائل کو بھی حل کریں گے, اور یقین فرمائیے اگر ہمیں کوئی کانفرنس کے اندر بلاتا ہے, مثلا اکنامکس کے اوپر کوئی کانفرنس ہو رہی ہے, جناب دنیا بھر کے محققین وہاں پر جمع, ایک موضوع ہمیں دے دیا جائے کہ بھائی اس موضوع کے اوپر آپ نے بولنا ہے, ہمارے سامنے صرف ایک قانون ہوتا ہے, جو اہل بیت نے چاہا ہے وہ صحیح ہے, جو انہوں نے نہیں چاہا وہ غلط. اب مثلا مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی مڈل ایسٹ کے اندر اتنی ترقی ہو رہی ہے, اونچی اونچی عمارتیں بن رہی ہیں, چوڑی چوڑی روڈز بن رہی ہیں, اتنے بڑے بڑے پارک بن رہے ہیں, اتنی بڑی بڑی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں, آیا یہ کمال ہے, یہ ترقی ہے؟ اچھا ہم اور آپ اس کے خواب میں مبتلا ہیں, ہم اور آپ اس کے خواب میں مبتلا ہیں, وہ اس طریقے سے کہ آپ ایک بڑی چوڑی سی روڈ کے اوپر چل رہے ہیں, بہت مزین, بہت خوبصورت, آپ سمجھ رہے ہیں آپ صاحب ترقی ہیں, آپ ترقی کے مالک ہیں, آپ وہ ہیں جس کو ترقی مل گئی ہے. میں آپ سے کہوں گا اس کا قانون بہت ہی آسان ہے, بہت آسان قانون یہ ہے, خاندان اہل بیت سے سوال کیجیے, اور میں ابھی آپ کے سامنے چند جملات کے ذریعے سے اس کی تشریح پیش کروں گا. درود بھیجے گا خاندان اہل بیت کو. ہمارا اسپیشلائزیشن پولیٹیکل سائنس, نہیں چاہتے اس کی خاص آواز یہاں پر لائی جائیں, لیکن صرف ایک سوال کے طور پر جو کم از کم کچھ لوگ چاہتے ہیں. مثلا پوری دنیا کے اندر آج ایک سوال ہے, ڈیولپمنٹ کیا ہے, ترقی کیا ہے؟ مثلا مشرقی وسطی کے اندر میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, عمارتیں بننا, روڈز بننا, میٹرو آ گئی, بینکنگ کا سسٹم آ گیا, نئی نئی کمپنیز کھل رہی ہیں, یہ ڈیولپمنٹ ہے. آیا اس کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں؟ اچھا اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ عمارتیں اونچی نہیں ہوں گی, چھوٹی ہوں گی, ان عمارتوں میں سینٹرل ایئر کنڈیشن ہوگا, ان عمارتوں کے اندر گرمی ہوگی, یہاں سڑکیں چوڑی ہوں گی, وہاں سڑکیں مٹی میں اٹی بھی ہوں گی, یہی ہوگا نا. یہاں گھر بہت چوڑے ہوں گے, بڑے ہوں گے, وسیع ہوں گے, وہاں گھر چھوٹے چھوٹے سے ہوں گے, یہاں پکے ہوں گے, وہاں کچے ہوں گے. اپنے آپ سے پوچھے گا اہل بیت کے نزدیک ان میں سے کون سا اچھا ہے, کون سا برا ہے؟ صحیح. اب ایک عجیب چیز آپ کے سامنے آئے گی, بولیے کہ مولا سے پوچھتے ہیں, اے مولا آپ جس شہر میں رہ رہے ہوں اس کی سڑک چوڑی ہو, یہ کمال ہے؟ فرمائیے نہیں, سڑک کا چوڑا ہونا کوئی کمال نہیں, عمارتیں اونچی ہوں یہ کمال ہے؟ فرمائیں گے نہیں. مثلا آپ کا جو چاہنے والا چوڑی سڑک پہ سفر کرتا ہو وہ آپ سے زیادہ نزدیک ہے؟ فرمائیں گے اس کا ہمارے چاہنے والے سے کوئی تعلق ہی نہیں. اپنے آپ سے پوچھ لیجئے, ابھی تک پوچھ لیجئے, 1429 ہجرہ موجود ہے, اس وقت جب سے امیر المومنین تشریف لائے آج تک کوئی ہے جو سلمان فارسی سے زیادہ نزدیک ہوا ہو امیر المومنین سے؟ ہے کوئی؟ سلمان فارسی کچی روڈ پہ چلتے تھے یا پکی روڈ پہ چلتے تھے؟ وہ کچی مٹی کی روڈ پہ چلتے تھے, کچے سے گھر میں رہتے تھے, ان کی سواری دنیا کی شاید سستی ترین سواریوں میں شمار کی جا سکے. کمال میں کس درجے پر تھے؟ اس درجے پہ تھے کہ منا اہل البیت کا لقب لے چکے تھے, یہ حضرت سلمان فارسی. بس مولا کا چاہنے والا, اب جب امیر المومنین کی یہ سنت ہے تو کلنا محمد کے ناطے وقت کے امام کی سنت بھی یہی. آپ وقت کے امام سے ایک سوال کر سکتے ہیں, آپ کہیں مولا میں آپ کا غلام, حکم فرمائیے میں بڑی گاڑی میں بیٹھوں تب آپ سے نزدیک ہوں یا چھوٹی گاڑی میں بیٹھوں تب آپ سے نزدیک ہوں؟ وہ فرمائیں گے کہ تم کسی گاڑی میں ہو یا نہ ہو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے, بڑے شہر میں رہوں اس سے نزدیک ہوں یا چھوٹے شہر میں رہوں تب آپ سے نزدیک ہوں اس سے بھی کوئی سروکار نہیں. پھر سروکار کس چیز سے ہے؟ گاڑی سے سروکار نہیں ہے, گھر سے سروکار نہیں ہے, سڑک سے کوئی کام نہیں ہے, پھر کام کس چیز سے ہے؟ فرمائیں گے تمہارا کردار کیسا ہے, اس سے ہمیں کام ہے. آج پنجاب کے کسی دیہات کے اندر رہنے والا, پاک و پاکیزہ دل رکھنے والا, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یاد میں زندگی گزارنے والا, یہ اہل بیت سے کہیں زیادہ نزدیک ہے اس شخص کے مقابلے میں جو مثال کے طور پر نیو یارک کے اندر زندگی گزار رہا ہے, دنیا کی بہترین ٹیکنالوجیز کو استعمال کر رہا ہے, لیکن دل حب اہل بیت سے اور کردار اہل بیت سے خالی ہے. بس مجھے فرمائیے ترقی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ترقی کیا جی ڈی پی اور اکنامکس کے ٹرمز کو دیکھ کر طے کرنا ہے؟ یہ دنیا داروں کا کام ہے, ان کے نزدیک ترقی یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. امام کے نزدیک ترقی کیا ہے؟ جس دن تمہارا کردار ہمارے کردار سے نزدیک آنے لگے یہ تمہاری ترقی ہے. کچے گھر میں رہو یا پکے گھر میں رہو, اس سے کوئی سروکار نہیں. جس دن کردار نزدیک آنے لگے, ایک غریب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, ایک امیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مشکل یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کس خطے میں رہ رہے ہیں, مشکل یہ ہے کہ آپ کے دل میں کون رہ رہا ہے, یہ مشکل ہے. آپ کہاں رہیں اس کی کوئی مشکل نہیں ہے. آپ ممکن ہے کعبہ کے برابر میں ٹھہرے ہوئے ہوں اور دل میں کوئی اور ہو, تو پھر اس کعبے کے برابر رہنے میں کبھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جان محترم, اپنے دلوں کے اندر حسینیت کو آباد کریں, اپنے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کردار کو آباد کریں. خالص ہوتے چلے جائیے حب اہل بیت اطہار علیہ السلام میں, چاہے آپ کے پاس مال ہو چاہے آپ کے پاس مال نہ ہو. اگر کسی کے پاس مال ہو اور حب اہل بیت نے اس کو مقام دیا ہو, ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مدینہ منورہ کے اندر ایک آدمی لبنان سے مسلسل امام کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا تھا. واقعہ چھٹے امام کی ذات مقدس کا ہے, ان پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لبنان میں ایک شہر ہے جبل عامل. جبل عامل کے علماء قدیم زمانے سے مشہور ہیں. بحرین بھی مقدس جگہوں میں سے. آپ اور ہم ظاہر کو دیکھنے والے لوگ بن گئے. ہم اور آپ ظاہر میں بحرین کی مادہ پرستی شاید دیکھ پائیں. بحرین مقدس جگہوں میں سے. یہاں پر شیخ بھائی کے والد گرامی کا روزہ بھی ہے جو شاید آپ نے بہت کم دیکھا ہو. شیخ بھائی کے والد نے مکاشفے میں ایک دفعہ دیکھا. خدا نے متعال سے پوچھا کہ اے خدایا, میں خود تو ایران میں رہتا ہوں لیکن مجھے کوئی طلب نہیں ہے کہ میں کس ملک میں رہوں, تو مجھے بتا دے میں کہاں ہوں, جہاں حکم فرمائے میں وہاں چلے گا. مکاشفے میں خدا سے دعا کی کہ خدایا دنیا میں کوئی مقام مجھے بتا دے جہاں میں چلنا. مکاشفے میں دیکھا ایک جگہ سے نورانیت نکل رہی ہے. اسی حالت مکاشفہ میں سوال کیا کہ اے اہل یہ بتاؤ یہ جگہ کون سی؟ فرمایا بحرین. بحرین کی زمین مقدس زمین ہے, صرف اہل کے لیے مقدس ہے, اہل کے لیے مقدس. یہ جو شخصیتیں یہاں پر دفن ہیں, زید بن سوہان, سعد بن سوہان, ابراہیم بن مالک اشتر, یہ عظیم الشان شخصیتیں. امام کے وجود مقدس کی قطعی تشریف آوری بحرین کے اندر ثابت ہے. قطعاً ثابت ہے کہ امام کا وجود مقدس اس بحرین کی زمین پر تشریف لایا ہے. بحرین مقدس جگہ ہے اہل کے لیے. اپنے آپ کو اہل بنائیے, یہ امام کے آنے جانے کی جگہ ہے. اپنے آپ کو اہل بنائیے. جو میں آپ کی خدمت میں نکات عرض کر رہا ہوں ان پر عمل کرنا شروع کر دیجیے. جانے امام کی تبعیت میں آگے بڑھنے کی کوشش کی. بس عرض ہوا آپ کی خدمت میں ترقی کون سی ترقی ہے؟ اہل بیت کے نزدیک ترقی دنیاوی ترقیوں میں سے کوئی نہیں. ترقی کون سی ہے؟ ترقی وہ ہے جو آپ کو آخرت میں ترقی دے. اس ترقی کا کوئی حساب نہیں ہے, چاہے آپ مٹی کے گھر میں رہیں چاہے آپ کچی روڈ کے اوپر چلیں. لبنان سے جبل عامل سے ایک آدمی بار بار حج کے موقع پر امام کی خدمت میں آتا تھا. صاحب ثروت ہے جبل عامل میں, وہ بہت بڑا ثروت مند ہے. یہ بات بھی اگلی خدمت میں عرض کر دوں. کلام یہ جو کلام صرف یہ اہم نہیں ہے کہ دولت آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں, بہت اہم یہ ہے کہ آپ پیسہ کما کیسے رہے. اپنے آپ کو دھوکہ مت دیجیے گا کہ میں یوں کما رہا ہوں تو کوئی بات نہیں, خرچ تو میں دین کے لیے کر رہا ہوں, یہ اہم نہیں ہے. بہت اہم ہے کہ آپ کما کہاں سے. انما یتقبل اللہ من المتقین, خدا صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے. اپنے کام کو دیکھیے اور پوچھیے یہ متقین کا کام ہے, یہ صاحبان تقوی کا کام ہے جو میں کر رہا ہوں جس سے میں کما رہا ہوں. اگر صاحبان تقوی کا کام ہے اس کمائی کو قبول ہے, اس کو خدا نے قبول کیا ہے. مثالیں دستیوں ہیں میرے سامنے, میں آپ کی خدمت میں بہت زیادہ وقت نہیں لے پاؤں گا, بہت کم وقت باقی ہے آج بھی. جبل عامل سے ایک آدمی آتا ہے, گویا صاحب ثروت ہے اور اپنے پیسے کے معاملے میں انتہائی محتاط ہے, کہاں سے آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے. مدینے میں آتا ہے, امام کا قرب اسے حاصل ہے, امام کا قرب حاصل ہے. جب بھی مدینے میں آتا ہے امام کے گھر میں قیام کرتا ہے, اتنا قرب حاصل ہے کہ امام کے گھر میں قیام کرتا ہے. ایک دفعہ امام کے گھر میں رکا ہوا ہے, حج سے پہلے آ گیا امام کے گھر میں کہ میں حج کروں گا اور پھر دوبارہ امام کی زیارت کے لیے واپس آؤں گا. تو حج سے پہلے آ کر امام سے کہتا ہے کہ مولا میں اتنے سالوں سے آپ کے گھر میں آ رہا ہوں اور آپ کے گھر میں رک رہا ہوں, یہ میرے لیے بڑا شرف ہے, لیکن جو اذیت میں آپ کو دیتا ہوں, جو پریشانی کا سبب میں بنتا ہوں, اس سے میں بہت شرمندہ ہوں. اور مسلسل آپ کی تشریف, آپ کی شرف سے حاصل کرنے کے لیے آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ ایک گھر میرے لیے مدینے میں خرید لیں. کہتا ہے میں آپ کو پیسہ دیتا ہوں, جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ 8,000 درہم میں گھر آ جاتا تھا, اس روایت میں لکھا ہوا ہے 8,000 درہم. دیتا ہے پیسہ, کہتا ہے مولا 8,000 درہم حاضر ہیں, اس سے میرے لیے گھر خرید دے مدینے کے اندر, تو جب میں حج پر آؤں, حج سے واپس آؤں تو اس کا قبالہ میں آپ سے لے لوں گا. کیونکہ تحریر کر دیا کرتے تھے کہ یہ گھر فنا آدمی نے خرید لیا, تو کہا میں حج سے واپس آؤں گا تو آپ سے قبالہ لے لوں گا. مرن فرمایا صحیح, یہ چلا جاتا ہے حج پہ, حج سے واپس آتا ہے. کچھ دنوں کے بعد مولا سے پوچھتا ہے کہ مولا آپ نے میرے لیے گھر لے لیا. مرن فرمایا کہ ہم نے تیرے لیے گھر لیا ہے, اگر تو خوش ہوا اس گھر پہ تو ہم گھر تجھے دے دیں گے, اگر تو خوش نہیں ہوا تو یہ گھر واپس کر دیں گے. کہنے لگا مولا جو آپ نے حکم فرما دیا میں کیوں خوش نہ ہوں گا. فرمایا پھر دیکھ تفصیل کیا ہے. فرمایا ہم نے تیرے لیے ایک گھر لیا ہے جنت میں, اس گھر کی ایک دیوار رسول خدا کی دیوار سے لگتی ہے, اس گھر کی دوسری دیوار علی ابن ابی طالب کی دیوار سے لگتی ہے, اور اس گھر کی باقی دو دیواریں حسنین کے گھر سے لگتی ہیں. آیا تجھے یہ گھر قبول ہے؟ تڑپ جاتا, کہتا ہے مولا میں ایک درخواست کروں گا آپ سے, قبالہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھ دیں, سند آپ اپنے ہاتھ سے لکھ دیں کہ آپ نے یہ گھر مجھے دے دیا, بس مجھے قبول. یہ ہے استعمال, یہ صحیح استعمال. کہ لگا مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے, اب مجھے نہیں پوچھنا گھر کی وسعت کتنی ہے, میں تو صرف یہ چاہ رہا ہوں قبالہ اپنے ہاتھ سے لکھ دیں, یہ میرے لیے قبول ہے. مانو فرما ہم نے تجھے لکھ دیا, لکھ کر دے دیا کہ ہم نے یہ گھر اس آدمی کو 8,000 درہم پہ بیچ دیا. اس کے بعد مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا تو نے نہیں پوچھا پیسہ کہاں گیا؟ کہنا مولا مجھے کیا ضرورت ہے, اتنا قیمتی گھر اتنے سستے دام میں لیا. ہمارے الفاظ, اب کون پوچھے کہ وہ پیسہ کہاں گیا؟ فرمایا نہیں ہم تجھے بتا دیتے ہیں, ہم نے تیرا پیسہ یتیم سادات میں تقسیم کر دیا, ہم نے تیرا پیسہ یتیم سادات میں تقسیم کر دیا. کہنے کا مولا مجھے قبول. یہ آدمی لے جاتا ہے قبالہ, لبنان چلا جاتا ہے. لبنان جاتا ہے, ایک موقع پر اپنے تمام گورسا کو جمع کرتا ہے, کہتا ہے دیکھو میں نے اپنی زندگی میں بڑی تجارتیں کی ہیں, لیکن ایک تجارت ایسی کی ہے جس کی جیسی کوئی تجارت نہیں کی, اس تجارت کی سند میرے پاس موجود ہے, اب تم سب میرے گورسا مجھ سے ایک وعدہ کر دو, اور وہ وعدہ یہ کرو کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میں یہ سند رکھ جانا, یہ سند میری قبر میں ہونی چاہیے. گورسا وعدہ کر لیتے ہیں, مر جاتا ہے ایک موقع پر, سند اس کی قبر میں رکھ دی جاتی ہے. تین دن بعد وہ رساخ اس کی قبر پہ جاتے ہیں, قبر کے اوپر ایک کاغذ پر صبر تحریر میں لکھا تھا میرے مولا نے میرا وعدہ پورا کر دیا. یہ عظمت ہے, یہ عظمت ہے. پیسہ تھا جنت کے گھر میں تبدیل ہو گیا. یہ ہے استعمال, یہ ہے ترقی. ترقی کیا ہوئی؟ لبنان کے جبل عامل میں رہنے والا جنت کا ساکن ہو گیا, یہ ترقی. زمین پہ گھومتا جبل عامل سے نکلتا یہاں آتا وہاں جاتا, یہاں یہ کوئی ترقی نہیں تھی. ترقی یہ تھی کہ وہاں اس نے مقام بڑھا کر دیا. اب اپنے آپ سے پوچھے گا آپ نے کتنی ترقی کی ہے. آپ ایک دیار دوسرے دیار ملازمتیں تبدیل کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, وہ سب آپ کا کام ہے, کرتے رہیے. اپنے آپ سے پوچھے گا ترقی کیا ملی ہے, ترقی ملی یا نہیں ملی؟ ترقی نہیں ملی پھر ان تبدیلیوں سے کچھ حاصل نہیں ہونے کا, ان تبدیلیوں سے کچھ نہیں ہوگا. اب آپ کا کریڈٹ بڑھ رہا ہے, آپ کا بینک بڑھ رہا ہے, آپ کا گھر بڑھ رہا ہے, بڑے ماشاءاللہ بڑے, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اگر وہ حلال سے آ رہا ہو. نہ کرے خدا نہ کرے نعوذ باللہ غلط طریقے سے کما رہے ہوں تو پھر تو عذاب ہی عذاب ہے, پھر تو عقاب ہی عقاب ہے. اپنے کام کے اوپر غور فرمائیے. میرا کام متقین کا کام کہلائے گا؟ صاحبان پرہیزگاری کا کام کہلائے گا؟ نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے, پھر اس سے کچھ نہیں ملنا. اور یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو آج کے زمانے میں کوئی نہیں پوچھتا. آج کے زمانے میں لوگ صرف یہ دیکھ رہے ہیں مسجد کے لیے چندہ کتنا دیتا ہے, خمس نکالتا ہے یا نہیں نکالتا, وہ بھی بہت کم لوگ دیکھ رہے ہیں. جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں. ایزان محترم یہ دوسرے نمبر کی بات ہے. پہلے نمبر کی بات یہ ہے کہ جس طرح کما رہا ہے یہ کیا ہے, یہ ہے دین کی خدمت؟ نہیں ہے تو پھر کیا, پھر کیسے؟ میں اس کے اوپر بہت تفصیلی عرض کر سکتا ہوں, وقت بہت کم ہے. محرم کی ان تاریخوں میں اس سے زیادہ اس کے اوپر بات کرنا شاید ہمارے لیے بھی خود بھی قابل قبول نہ ہو. شبیں عظمت کی شبیں, مقام حاصل کرنے کی شبیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی گری اور مصائب کی شبیں. ہم لوگوں نے بہت کم ان حقیقتوں کو درک کیا ہے. گریہ کیا ہے, مصائب کیا ہے, مصیبت کیا ہے, حب اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ یقین کرنا ہم کم درک کر پائے, ہمارے مقابلے میں بعض لوگ بہت زیادہ درک کر پائے, بعض بہت درک کر پائے. کرتے وقت بہت کم ہے لیکن میں ایک بڑھیا کا واقعہ بہت بیان کرتا ہوں. ہمارے دوست اسلام آباد ہیں, ان کے والد گرامی نے واقعہ سنایا. وہ عراق کے اندر پاکستان کی سفارت خانے میں مامور تھے فوجی کسی عہدے کے اوپر. کہنے کہ میں کربلا جایا کرتا تھا, کربلا جاتا تھا. اور یہ میں جملہ ان لوگوں کے لیے خاص کر کہہ رہا ہوں جو رزق کی تلاش میں غیر معمولی اپنے آپ کو مضبوط اور انوالو کیے ہوئے, تو بہت زیادہ اس میں غرق ہو گئے. کہنے کہ میں کربلا جایا کرتا تھا. تو میں ایک دن ظہر کی نماز پڑھ کے باہر نکل رہا تھا تو ایک عورت مجھے ملی, بڑھیا سی, اور اس نے پنجابی میں مجھ سے کہا کہ مجھے بولنا نہیں آتا ورنہ ظاہر اس کی اپنی ایک مٹھاس ہے, کہا کہ میرے لیے خط لکھ دو گھر بھیجنا ہے. تو انہوں نے اس کو جواب دیا اسی طرح پنجابی میں کہ میں قلم کاغذ میرے پاس نہیں ہے, آج نہیں لکھ پاؤں گا اور میں کل لے کر آؤں گا, اگر آپ یہاں پر آؤ میں لکھ کے دے دوں گا. ذرا سا یہ اکڑ دکھا دیتا اس وقت کہ میں سفارت خانے کا اہلکار ہوں, میں کیوں کسی کے لیے قلم کاغذ لاؤں, تو یہ لے جاتا. اپنی زندگی میں بہت غور کیجیے گا, خدا نہ کرے اتنی سی بھی کوتاہی اس معاملے میں ہو گئی کہیں تو پھر کچھ نہیں بچے گا, پھر محروم ہو جائیں گے, پھر ساری زندگی محرومیت چلے گی. بہر یہ متوازے آدمی تھے, انہوں نے کہا کہ بی بی کل آؤ, کل قلم کاغذ لے کر آؤں گا اور میں لکھ دوں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے, کل پھر پہنچے. انتظار کیا ہے, وہ عورت آئی اور اس بڑھیا کے لیے انہوں نے خط لکھ دیا. بڑھیا نے خط لکھوا دیا, خط لکھوا دیا. کہنے کہ کچھ اس نے بولا کچھ ہم نے لکھا, خط پورا ہو گیا. خط پورا ہونے کے بعد ہم نے رسم کے تحت اس کو سنا دیا کہ بھئی جو ہم نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے, صحیح ہے؟ اس نے کہا صحیح. کہنے کہ بھیج دو. بھیجنے کے لیے ایڈریس اس نے لکھوا دیا, لفافہ ساتھ لائی, اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ یہ بھیج دیا جائے. انہوں نے کہنے کہ میں نے خط سے اندازہ لگایا کہ بڑھیا کو یہاں رہتے ہوئے بہت وقت ہو گیا ہے, خط میں ایسا لگا. کہنے کہ مائیں ماجی کتنا عرصہ ہو گیا ہم کو, اب پتہ نہیں انہوں نے مدت سنائی کہ میں خود بھی ذہن سے نکل گیا, لیکن اتنا مجھے یاد ہے 20 سال سے اوپر تھا, 20 سال سے اوپر تھا. کہیں گے ماجی اتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر, ساتھ کون ہے؟ کہیں گے کوئی ساتھ نہیں, کوئی ساتھ نہیں. کہیں کوئی بیٹا, کوئی بھائی, کوئی ساتھ میں کوئی بھی نہیں, اکیلی. کہیں گے ہاں میں اکیلی, اتنے عرصے سے. کہیں ہاں اتنے عرصے. کہا ماجی کوئی گھر ہے یہاں پر؟ کہنے کی نہیں گھر بھی نہیں, اسی حرم میں سوتی ہیں. کہنے کی سوتی کیسے؟ کہنے کی جو دروازہ بند کرنے والا ہے نا یہ جانتا ہے, ادھر دروازہ بند کرتا ہے تو میں دروازے کے پیچھے جا کے سو جاتا ہوں, اگلے دن کھولنے لگتا ہے تو مجھے جگا دیتا ہے, میں اٹھتی ہو جاتی ہوں عبادت کر لیتی ہوں, یہ نیند ہو جاتی. کہنے کی میرے منہ سے ایک جملہ نکل گیا, میں نے کہا ماں جی کھاتی پیتی کہاں سے, تیرے سونے کا تو ہو گیا, کھاتی پیتی کہاں سے؟ اس نے ایک جملہ کہا جو میں 24 سال سے طالب علم ہوں, اس کے اس جملے پہ سر جھکاتا ہوں, عاشق یہ ہے ہم نہیں ہیں. اس نے کہا پتر یہ خود بھوکا پیاسا مر گیا ہے, اب کسی کو بھوکا پیاسا مرنے نہیں دیتا. بڑی عظمت کی بات کہی اس نے, یہ اس حیر کا کام ہے, یہ اس حیر کا دربار ہے, کوئی کیوں ہوگا پیاسا مرے گا, یہ اس حیر ہے. عزیزو آج اس حیر کے بیٹے کا پرسہ دیتا ہے, کس کو پرسہ دوں؟ جب بھی علی اکبر کا ذکر ہوتا ہے سوچتا ہوں پرسہ کس کو دوں, اس حیر کو دوں, اس حیر کی ماں کو دوں, کس کو دوں؟ چاہنے والے بہت تھے, ہم یعنی رسول تھے, سب علی اکبر کو چاہتے تھے, علی اکبر کی چاہت تو ہر ایک کے دل میں تھی, پرسہ کس کس کو دیا جائے. ایک موقع آیا, عاشور کی زمین عجیب زمین ہے, عاشور قربانی نہیں مانگتی خون کی, عشق کی قربانی مانگتی ہے. سید الشہداء نے جسم قربان نہیں کیے, سید الشہداء نے اپنے دل قربان کیے, اپنے جگر قربان کر دیے. کربلا کی زمین آئی, عاشور کا دن آیا, عاشور کے دن امام کے ساتھ ایک مؤذن شروع سے چلے آتے تھے, وہ ہمیشہ اذان دیتے تھے. سید الشہداء نے کہا بیٹا علی اکبر آج تم اذان دو. اذان علی اکبر گونج گئی, بس بتایا علی اکبر سید شہدا کے سامنے کھڑے ہیں, ان سے اجازت مانگنے آئے ہیں, مولا مجھے اجازت دیجیے. بابا میں جاؤں گا, آپ پر نثار ہو جاؤں گا, میں کبھی سوچتا ہوں کوئی اور آتا تھا اس حیر کے دن تو نہ جاؤ, اب جو علی اکبر آئے بس آگوں کو جھکا لیا, آگوں کو جھکا لیا. ایک مرثیہ بہت خوبصورت, ایک کلام بڑا خوبصورت کلام ہے, بہت پڑھا جاتا ہے, میں سوچتا ہوں کتنا خوبصورت کلام ہے. تقدم بلادی, تقدم بلادی, اے میرے بیٹا اب تم پڑھ جاؤ, کربلا ہو چکی تیار. تقدم بلادی, اے میرے بیٹا کربلا تیار ہو گئی ہے, اب تم پڑھ جاؤ, اب تم پڑھو. مولا علی اکبر کو کیسے اجازت دیں؟ ایک موقع پر علی اکبر کو اجازت ملی. باپ سے اجازت لینا آسان ہے, اپنی پھوپھی سے اجازت لینا مشکل ہے. باپ تو باپ ہے, سید الشہداء ہے, حسین ہے, اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے آیا ہے, اور ایک پھوپھی بھی جو ہے پالنے والی تو وہ ہے, کے پاس آئے. تمام مخدرات جمع ہو گئی, سب نے بات اب کرنا شروع کر دیا, سب نے پہلے سے ہی پرسہ دینا شروع کر دیا. اب میں دوستوں کی روایت چھوڑ دیتا ہوں, دشمن کی روایت پڑھ لیجیے. دشمن کی روایت کہتی ہے, کہتا ہے حسین کے اعزہ اقربا میں سے جو کوئی بھی الوداع کہنے خواتین کے خیمے میں جاتا تھا ان کے خیموں سے رونے کی آوازیں آتی تھی. کہتا ہے جتنا ماتم علی اکبر پر ہوا اتنا کسی پر نہیں ہوا. علی اکبر پہ ماتم ہوا, بیویوں نے بڑا ماتم کیا. علماء روایت پڑھتے ہیں کہتے پردہ اڑتا تھا پردہ گرتا تھا علی اکبر کے اوپر ماتم ہوتا تھا. مولانا ذیشان حیدر جوادی صاحب نے ایک روایت کہی ہے بہت خوبصورت روایت, میں کیا کروں بزرگ علماء سے استناد کرتا ہوں. انہوں نے ایک روایت کہی, کہنے لگے پردہ اڑتا تھا پردہ گرتا تھا, آخری دفعہ پردہ اڑتا اب کسی نے دامن ابا پکڑی. مولانا نے فرمایا ارے یہ کوئی بڑی خاتون نہیں ہے, یہ کوئی بچی ہے, جس نے دامن ہوا پکڑی ہے. علی اکبر کا الوداع ہے, آسمانوں میں کوہرا بابا ہے. ارے ابراہیم اسماعیل کی قربانی کرتے تھے, اب دیکھو حسین کو علی اکبر کی قربانی ہے. ہم مولا علی اکبر سید الشہداء کے سامنے ایک بار پھر آئے, کہا بابا الوداع کو بابا اب رخصت کا وقت ہے. سید الشہداء نے دونوں ہاتھ اٹھائے, مستند روایت ہے, دونوں ہاتھ اٹھائے, اے خدایا تجھے گواہ قرار دیتا ہوں, اس کو بھیج رہا ہوں جو خلقن خلقن منطقن رسول اللہ سے شبیہ ہے. اے خدایا جب تیرے حبیب کو دیکھنے کی آرزو کرتے تھے تو علی اکبر کے روح اندر کو دے. یا حسین بڑا کٹن وقت ہے حسین کے لیے, بڑا سخت وقت آیا ہے, جوان کو الوداع کرنا ہے. ارے میں کیا کہوں, ام البری سے پوچھو بیٹا مرے کیا لگتا ہے, ام لیلا سے پوچھو ہم کیا جانے. علی اکبر کی الوداع ہے, علی اکبر روانہ ہوئے, دشمنوں سے مارکا کیا, حیدر کرار کا بیٹا ہے, مقابلہ کیا. ایک موقع پر باپ کے پاس واپس آئے, عزیزوں آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہ کیسا امتحان امامت ہے. ارے ساقی کوثر بچہ پیاسا, بابا اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے میں دشمنوں سے جہاد کروں گا, گرمی نے پیاس نے قتل کر دیا ہے مجھے, حسین کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. بس صبر کیا حسین نے, صبر کیا, ایک جملہ ارشاد فرمایا سید الشہداء نے, کہا بیٹا علی اکبر میری زبان چوس کے دیکھ لے, بیٹا علی اکبر میری زبان چوس کے دیکھ. بیٹا علی اکبر پریشان ہو گئے, روانہ ہوئے اب جہاد پر گئے. سید الشہداء نے دوسرا جملہ کہا, مستند جملہ, کہا بیٹا علی اکبر تم جاؤ تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے. میرا بیٹا تم جا تجھے تیرے نانا سیراب کریں گے. ارے روانہ ہوئے علی اکبر, روانہ ہوئے اب کس میں ہمت ہے, علی اکبر کے مسائل بہت بڑے, ارے فاطمہ کو کون تڑپائے. علی اکبر کے مسائل, ایک موقع آیا گردے آہنی سر پہ لگا, علی اکبر زمین پر آئے, ایک ندا دی اے بابا آپ کو میرا آخری سلام. جو بھی گرتا تھا وہ کہتا تھا ادرکنی ادرکنی میری مدد کو آئیے, میری مدد کو آئیے. علی اکبر نے کہا بابا آخری سلام, ارے بوڑھا
بھر ہے، برزیاں لگ گئی ہیں، تیر لگے ہوئے ہیں، اب سید الشہداء علی اکبر کے سامنے کھڑے ہیں، ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اے علی اکبر علی الدنیا بعد کلمہ، تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے، علی اکبر اب دنیا میں کچھ نہیں ہے، ارے کیسے پرچی نکالی، کیسے تیر نکالے، کوئی بتائے کیسے بتائے، اس حیر کا بار کا ہے، بس ایک منظر آیا، بی بی زینب علی اکبر کے آخری سلام سے ہاں